بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، آج بتاريخ 23 مارچ 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 84 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. ساتھی سوال کرتے ہیں کہ عمرے کی نیت سے آئے اور میقات سے فارغ ہو کر مسجد حرام نہیں گئے، اور یعنی صحت کی کچھ خرابی کی وجہ سے آئے اور لباس وغیرہ تبدیل کرنے کی وجہ سے روم پر چلے گئے، تو ایسا جانا ہمارا اور یہاں پر تھوڑا آرام کرنا کیا ہمارے لیے جائز ہے یا یہ عمرے کے ممانعات میں سے یہ چیز داخل ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے، حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے جو سنت یا کہیے کہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ وہ حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے. لیکن آج کل جس صورت حال ہر جگہ آرام وغیرہ کی نہیں ملتی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے جب مکے میں داخل ہو گیا تو حرم شریف جائے اور اپنا عمرہ پورا کرے. لیکن اگر کسی کو صحت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مشکل پیش آ رہی ہے، تو عمرے سے پہلے اپنے روم لے کر کے یا اگر کوئی رشتے دار ہو اس کے یہاں جا کر کے آرام کرنا، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اس سے عمرے اور اس کے اجر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ اگر صورت حال یہ ہو کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، اب اگر جاتے ہیں تو ہمارا عمرے میں دل نہیں رہے گا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا آرام کر لے، تو جا کر اپنا عمرہ پورا کرے.
یعنی عمرے کے اندر یہ چیز شرط ہے کہ دل کا لگنا چاہیے؟
نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ نفس عبادت جگہ اور حیثیت کے عبادت کے مقابلے میں نفس عبادت کا زیادہ اہتمام کیا جائے گا. نفس عبادت کیا ہے؟ عمرہ کرنا ہے. اب عمرے میں کام کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، آدمی اتنا رہتا ہے نہیں کر سکتا، یا کوئی اور چیز ہے کہ نہیں ہے، تو اب اس کے لیے بہتر اس کا انتظام کر لے تاکہ آئے اطمینان سے عمرہ کرے.
اگلا سوال ہے اسی عمرے سے متعلق، اگر کسی فیملی کا پہلے سے پلان ہو عمرہ کرنے کا، لیکن اسی موقع پر یا اسی وقت پر اگر عورت حالت احرام میں آ جائے، تو ایسی صورت میں عورت کیا کرے گی؟ یا بنا احرام کے مکہ میں داخل ہوگی، یا احرام کی نیت سے اس کو مکہ میں داخل ہونا چاہیے؟ کیونکہ نیت ممکن ہے کہ 8 دن کا سفر ہو مکہ میں، اور یہ نیت ہے کہ 3-4 دن کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، تو پھر وہ واپس آ کر طائف سے پھر احرام باندھے گی اور عمرہ کرے گی. اس طریقے کی نیت رکھنا صحیح ہے یا پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کر ہی مکہ میں داخل ہو جائے؟
دیکھیے، احرام باندھ لینے سے پہلے اس سے اختیار ہے کہ خاص احرام باندھے عمرے کے لیے یا احرام نہ باندھے. یعنی احرام نہ باندھے وہ لوگ، اس کے ساتھی جو ہیں وہ جا کر کے عمرہ کریں، اور بغیر عمرے کے واپس چلی جائے، پھر دوبارہ جائے گی تو اپنا عمرہ کرے گی. اور اگر جو ہے وہ عمرہ کرنا ہی چاہتی ہے، اس سفر میں، تو اس کے لیے بغیر احرام باندھے ہوئے میقات سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے جس حالت میں. تو احرام باندھے گی، تلبیہ پڑھے گی، ذکر اذکار میں مشغول رہے گی، یعنی اپنا عمرے کی نیت کرے گی اور جائے گی. حرم میں ٹھہری رہے گی، حدود حرم میں رہے گی، یعنی جہاں پر قیام کی جگہ ہے، البتہ مسجد میں داخل نہیں ہوگی. مسجد میں داخل کب ہوگی؟ جب وہ پاک ہو جائے گی، تو نہائے گی، دھوئے گی، اور یاد کر اپنا عمرے کو پورا کرے گی. اس درمیان میں وہ گویا احرام ہی میں ہے. احرام کی وہ ساری پابندیاں اسے کرنی ہوں گی جو ایک مسلمہ عورت کرتی ہے، یعنی خوشبو لگانا اور سحج باتیں کرنا، یہ ساری چیزوں سے اس سے وہ پرہیز کرتی ہے. لیکن اگر وہ اس نے احرام نہیں باندھا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے کئی عمرے کیے ہیں، ابھی احرام باندھیں گے تو جا کر کے کتنے دن انتظار کریں گے، 2 دن میں آنا ہے، لہذا ہم جو ہے اس بار عمرہ نہیں کرتے، تو ٹھیک، کوئی حرجہ نہیں. اب اگر خدا نخواستہ وہاں پر وہ ٹھہری ہوئی ہے، وہ پاک ہو جاتی تو جائے حرم شریف میں، جائے طواف کرے، نماز پڑھے، جو کچھ کرنا ہے سر، اس میں کوئی غلطی بات نہیں.
اب یہاں سے اکثر لوگ عمرے کی ضرورت
نہیں ہے. اب اگر فرے نو وہاں سے نہیں نیت کی فرے نو کرتی ہے تو اس کے حدود حرم سے باہر جا کر کے ہے نا ادم الحم سے ارانہ ہے, مسجد عائشہ ہے, عرفات ہے, وہاں سے حرام بات کر کے اسے بتانا پڑا.
اگلا سوال ہے اسی عمرے سے متعلق کہ اہل مکہ احرام کی نیت کہاں سے کریں گے, یعنی احرام کہاں سے باندھیں گے؟ اہل مکہ, مکہ میں جو رہنے والے مقیم ہیں, تو کیا اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے عمرے کا, یا حدود حرم سے ان کو باہر نکلنا ہوگا؟ کیا اختلاف ہے اس میں؟ راجہ قول کیا ہے؟
دیکھیے اپنے چیز یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہے کہ آپ نے حج سے متعلق یہ بیان فرمایا, وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَيَهِلُّونَ مِنْ دَارِهَا وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, البتہ اہل مکہ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے, اپنے گھر سے احرام باندھیں گے اہل مکہ. تو اہل مکہ کا احرام جو ہے حج کے لیے, یا جو لوگ مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں مکہ میں مقیم ہیں, وہ لوگ احرام باندھیں گے کہاں سے؟ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے. یہ ہے اصل میں اہل مکہ. اور اگر عمرے کا احرام باندھنا چاہتے ہیں تو خواہ مکہ کے ہیں یا مکہ کے باہر کے لوگ ہیں, انہیں کہاں سے احرام باندھنا ہے؟ حدود حرم سے باہر جا کر کے احرام باندھ کر کے آنا ہے. اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے عمرے کے خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن کو کہ جائیں اور وہ احرام باندھ کر کے تنعیم جائیں, احرام باندھ کر کے آئیں. تو اس طریقے سے فرق ہے حج کے احرام میں اور عمرے کے احرام میں. حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے وہ حج کے لیے ہے, اور حضرت عائشہ کی حدیث کیا ہے؟ اگر کے الفاظ عبداللہ بن عباس حدیث کے عام ہیں, لیکن حضرت عائشہ کا یہ واقعہ اس کو خاص کرتا ہے, خاص کرتا ہے. اور یہی جمہور کا مطلق ہے, بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ میں نے کسی کے بارے میں نہیں سنا ہے کہ وہ اہل مکہ کے لیے عمرے کی احرام وہ مکہ کے اندر ہی سے باندھنے کے لیے کہتا ہو. محمد طبری وغیرہ نے یہ بات لکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اجماع نہیں تو شد اجماع ہے, جمہور کبیر اسی طرف گئے ہیں کہ عمرے اور حج کے احرام میں فرق ہے. اہل مکہ یعنی مکے کے اصل باشندے یا مکے میں جو مقیم ہیں, وقتی طور پر ہیں یا دائمی طور پر ہیں, وہ لوگ عمرے کا احرام ادم الحج سے باندھیں گے, یعنی حدود حرم سے باہر جا کر کے, اور حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ اپنے گھر سے.
اگلا سوال ہے, ساتھی سوال کرتے ہیں کہ صرف پانچ وقت کی نمازوں میں کون سی نماز سنت ہیں اور کون سی سنت موقعہ ہیں؟ یعنی میں چاہتا ہوں کہ سنتوں کے اندر کون سی سنت موقعہ اور کون سی سنت موقع نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے کی چار رکعت, عصر کی پہلے کی چار رکعت, اور عشاء کے پہلے کی چار رکعت, یہ بھی سنت موقع. کیا ہے سنت موقع؟
بھائی دیکھیے, ظہر کے پہلے کی چار رکعت یا دو رکعت, اس کے تو انشاءاللہ سنت راتبہ یا مؤقتہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نہیں. لیکن عصر کے پہلے کی جو رکعت ہے چار رکعت, وہ سنت مؤقتہ قطعاً نہیں ہے, اور کسی بھی عالم نے شاید یہ بات نہ کہی. یہ بعد میں ہمارے یہاں لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بنائی ہے. اولاً تو وہ حدیث ہی مختلف سی ہے جو حضرت عائشہ, حضرت علی اور دوسرے لوگوں سے مروی ہے کہ رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر اربعہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس شخص کے اوپر جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھتا ہے. تو جب اس کی حدیث کی صحتی علماء کے نزدیک مختلف چہری, تو وہ سنت موقعہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے عشاء سے پہلے تو کسی روایت میں چار رکعت کا ذکر ہے ہی نہیں, نہ کسی صحیح حدیث میں ہے نہ کسی ضعیف حدیث میں ہے. جو عشاء سے پہلے ثابت ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ, دونوں اذان کے درمیان کوئی نہ کوئی نماز ہے کہ نہیں. تو اس سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی دو رکعت پڑھ لینا سنت ہے, لیکن سنت مؤکدہ کہنا یہ بڑی دلیری ہے کہ نہیں. تو جہاں تک عشاء سے پہلے کا تعلق ہے, اس سلسلے میں کسی بھی صحیح حدیث میں یا ضعیف حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا. اور محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ وغیرہ نے جو لکھا ہے, قانون یستحبون, لوگ پسند کرتے تھے کہ کسی تابعین کا قول کہ عشاء سے پہلے چار رکعت پڑھیں تو اولاً تو اس کی کوئی سند نہیں ہے، ثانیاً یہ صحابہ کے بارے میں ہے یا تابعین کے بارے میں ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے، لہذا اس کو بنیاد بنایا نہیں جا سکتا ہے. جی
اگلا سوال ہے، سبھی پوچھتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر نماز فرض کی یا نہیں؟
صحیح، دیکھیے جہاں تک قرآن اور حدیث اس کا پتہ دیتے ہیں ہر نبی کے اوپر نماز فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء میں نبیوں کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر اور حضرت اسحاق اور اسماعیل کے بعد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ نَهِمْ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ. تو اگر قرآن اور حدیث کے اوپر نظر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء نماز پڑھتے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب پانچ وقت کی نماز تھی یا اس سے کم تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا کوئی کسی کوئی تفصیل مجبور نہیں ہے. اسی طریقے سے رکوع اور سجدے والی نماز تھی، اس کی یہی حیثیت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جہاں تک پتہ چلتا ہے ان کی نمازوں میں رکوع بھی تھے، ان کی نمازوں میں سجدے بھی تھے اور وہ نماز پڑھا کرتے تھے.
میرا سوال تھا کہ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کو قربانی واقعی کا گوشت اور اسی طرح بندن کا پانی دیا جا سکتا ہے؟
کوئی ضمانت نہیں ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، صرف میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ رف الدین سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے 50 مرتبہ رف الدین کے بنا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. دلیل وہ شرح معانی الاثار کی دے رہے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 460 اور حدیث نمبر 1260.
اولاً تو یہ حدیث میں ہے، کوفی تابعی ابراہیم التیمی کا قول ہے، ابراہیم التیمی کا قول ہے، وہ بھی صغار تابعین میں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے نہ کسی کبیر صغار تابعین کا یہ قول ہے اولاً. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا حضرت وائل بن حجر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ پہلی بار آئے اور آپ سوچاں پاس 10 دن رہے ہیں اور ان کا خود بیان ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ملاحظہ کرتا تھا، دیکھتا تھا. 10 دن رہے ہیں، 10 دن میں کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ کم سے کم فرض نمازیں 50 پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ وہاں 50 نمازیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں؟ اور دوبارہ آئے سال بھر کے بعد تو پھر انہوں نے وہ دیکھا کہ لوگ سردی کا موسم تھا، اپنی چادروں سے ہاتھ نکال کر کے رف الدین کیا کرتے تھے. تو یہ کہنا کہ ایک بار دیکھا ہے یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے. تیسری بات، کیا رف الدین کی روایت صرف وائل بن حجر سے مروی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نہیں ہے؟ انہوں نے بھی ایسی بار دیکھا. حضرت عمر سے، حضرت علی سے مروی نہیں، انہوں نے بھی ایسی بار دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت جو صحیح بخاری شریف وغیرہ میں تمام کتب حدیث میں ہے، ابو ہریرہ کی روایت جو ہے، انہوں نے بھی ایک ہی بار دیکھا. تو یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ حقیقت اس کے اندر کچھ نہیں ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اکثر ہمارے گھروں میں پانی کا گلاس لے کر اس سے یا مائکرو سے یا گوشت لے کے اس سے یا انڈوں سے اتارتے ہیں اور کسی چیز کو پھیر دیتے ہیں، تو کیا شریعت میں اس کی رہنمائی ہے؟
دیکھیے یہ سارا طریقہ مجھے جو آپ لوگ تکلیف رہے ہیں، یہ طریقہ غیر شرعی اور بدعتی معلوم ہو رہا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. اتارنے کا طریقہ وہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں سلسلے ثابت ہیں یا قرآن مجید سے تعلیم معوضات ہیں ان کا اہتمام کیا جائے. بسم اللہ الرحیم من كل عظیم كل شئن جدید من شر كل نفس وعین حاسد اللہ یشفی. بسم اللہ الرحیم اعیدک بکلمات اللہ التامہ من كل شیطان وہامہ ومن كل عین لامہ. اور اگر وہ شخص معلوم ہو جائے کہ جس کی نظر لگی ہے تو اس کا جھوٹا پانی ہے, اس سے کہا جائے وہ وضو کر لے, ہے نا, اس کے وضو کا پانی اس کے اوپر ڈال دیا جائے, اس کے غسل کا پانی ڈال دیا جائے, جو حدیث شریف سے ثابت ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز میں سجدے کی حالت میں تسبیحات وغیرہ کرنے کے بعد کیا اپنے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے؟
سجدہ وہ بڑا پیارا مقام ہے جہاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئے جلائے اور دعائیں کرے. البتہ اس بات کا دھیان رہے اگر فرض نماز ہے تو اس میں صرف عربی ہی میں دعا کرے, اور اگر نقلی نماز ہے تو انشاءاللہ اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں تبرک کے تعلق سے, یہ تبرک کیا فرض نمازوں میں ہی ضروری ہے یا سنت نمازوں میں بھی یا دو رکعت یا چار رکعت کی نمازوں میں تبرک کا کیا حکم ہے؟
کیونکہ تبرک کے جہاں تک فرض اور سنت کا تعلق ہے یہ تفریق تو کسی نے نہیں کی. جو تفریق ہے وہ یہ ہے کہ آیا وقت تشہد والی نماز میں تبرک کیا جائے یا دو تشہد والی نماز میں تبرک کیا جائے. بعض حدیثوں کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ صرف فرض نمازوں کے اندر صرف دو تشہد والی نمازوں میں تبرک کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جن صحابی نے تبرک کا ذکر کیا ہے انہوں نے دو تشہد والی نمازیں بیان کر کے تبرک کا ذکر کیا ہے. البتہ بعض روایتیں ایسے الفاظ ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آخری تشہد کے اندر تبرک کیا جا سکتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے فإذا كان في آخر صلاته, یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں اور شاید سنن نسائی کے اندر بھی ہے, فإذا كان في آخر صلاته, جب آپ نماز کے آخر میں رہا کرتے تھے, ہے نا. اسی طریقے سے ابو حمید صاحبی کی وہ روایت جو سنن کے اندر ہے اس کے اندر ہے فإذا كان في السجدة التي فيها التسليم, جب وہ سجدہ ہوتا جس کے اندر سلام پھیرا جاتا ہے تو آپ تبرک کرتے. تو اس سے ان حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہاں بھائی ہر وہ تشہد جس میں جس کے بعد سلام پھیر رہا ہے پھیرنا اس میں تبرک کیا جائے گا. علی کل حال دونوں مسئلوں کا احتمال ہے, جو آدمی جس کے اوپر مطمئن ہے اس کے اوپر عمل کر لے اور دوسرے کے اوپر اعتراضات نہ کرتا. جمہور تو اسی طرف گئے ہیں کہ جو تشہد والی نے.
اگلا سوال تھا پوچھتے ہیں موبائل سے تصویر یا ویڈیو بنانے کا کیا حکم ہے, اور اپنے موبائل سے میں اپنے گھر خاندان کے افراد کی تصویروں کو اگر ہم سیو کر کے رکھیں تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟
بھائی دیکھیے جہاں تک ہم نے سمجھا ہے یہ تصویر جو موبائل سے ویڈیو کیمرہ اس سے بنتی ہے یہ اس تصویر کے اندر نہیں آتا جس تصویر کی ممانعت حدیث شریف کے اندر ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو مصور تصویر بنانے والے ہیں, ہے نا. اس لیے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کا بھی یہی فتویٰ ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں اگر سجدہ ہوتا تو شوہر کو ہی کیوں سجدہ ہوتا؟
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں جس میں ہے اس نے بیان کر دیا لما له علیہا من حق, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, شوہر کے جو عظیم حقوق عورت کے اوپر ہیں اس کی وجہ سے. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کسی کا روز کا معمول ہے کہ فجر سے پہلے تہجد ہوتی اور ساتھ ہی تین رکعت وتر کل ملا کر 11 رکعت ہوئی, کسی دن نیند لگی تو فجر کی اذان پر آنکھ کھلی, اب اس صورت میں پہلے وتر تین رکعت پڑھی گئی اور پھر فجر کی سنت اور بعد میں فرض, تو کیا یہ نماز صحیح ادا کی گئی؟ اگر غلط ہے تو برائے مہربانی بتائیں.
ٹھیک ہے, کوئی
حرجہ
نہیں ہے, فجر سے پہلے اس نے وتر پڑھ لی پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی تو کوئی حرج نہیں, فجر کی سنت پڑھی اور پڑھی تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض ظاہر حدیثوں سے ہی پتہ چلتا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ترمذی میں بھی ہے کہ جو شخص من نام عن وطره فلیصلی اذا اصبح, جو اپنے وطر سے سو گیا ہے تو صبح ہو جائے تو وہ اس کو پڑھ لیا ہے کہ نہیں. البتہ اس بات کا ہے کہ جو اگر وہ چاہتا ہے تو جو اس کی آٹھ رکعت رہ گئی ہے اس کو نماز کے سورج نکلنے کے بعد اس کو قضا کرنا چاہے تو قضا کر سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی رات کا ورد کبھی نہیں پڑھتے تھے تو دن میں 12 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے, یعنی گویا کہ 11 رکعت کو 12 جس پڑھ کے آپ پڑھا کرتے تھے, دن میں آپ وتر نہیں پڑھا کرتے تھے. جی
والے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ منافق بیمار نہیں ہوتا, یعنی بیمار نہ ہونا منافقت کی نشانی ہے اور بیمار ہونا ایمان کی نشانی نہیں ہے, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
مجھے نہیں پتا. آپ دیکھتے ہیں کیا کافر و منافق لوگ بیمار نہیں ہوتے, ہوتے ہی نہیں ہوتے. البتہ یہ ہے کہ یہ کہیے کہ بکثرت بیماریاں مسلمانوں کو لاحق ہوتی ہیں, مومنوں کو, تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ اور جو عذاب کا حصہ آخرت میں انہیں دنیا ہی کے اندر مل جائے.
سوال کرتے ہیں ساتھی کہ شیخ بریلوی حضرت ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اہل حدیث لفظ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ کہیں کبھی موجود نہیں ہے تو ہم ان کو جواب کس طریقے سے دے سکتے ہیں؟
بھائی دیکھیے, اہل حدیث لفظ اس کے پہلے اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اہل حدیث لفظ ہی کو ہم نہیں کہتے کہ یہی متعین ہے. جیسے خود جو اہل حدیث اس دنیا میں ہیں وہ کہیں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, کہیں انصار السنہ کہتے ہیں, کہیں اہل حدیث کہتے ہیں, تو ہمارا اس پر نہیں. البتہ یہ ہے کہ کیونکہ اس دنیا میں ہر جماعت کی ایک لفظ سے پہچان ہو گئی, لفظ مسلمان میں سبھی شریک ہیں, ایسے نہیں حتیٰ کی شیعہ کا بھی شیعہ کے اوپر بھی مسلمان کا اطلاق ہوتا ہے. اب ایسے وقت میں ظاہر بات ہے پہچان کے لیے, پہچان کے لیے اب اگر لوگوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا تو اس کے اندر میں کوئی خرابی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام آج کا کوئی نیا نہیں ہے, بلکہ خیر القرون ہی سے یہ نام چلا آ رہا ہے. بعض ضعیف حدیثوں میں تو یہاں بتایا ہے وہ انتم اہل حدیث بعدنا, تم ہمارے بعد اہل حدیث ہو, جیسا کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے شرف اصحاب الحدیث میں نقل کیا ہے. لیکن جہاں تک تبع تابعین اور ان کے بعد کے اہل علم کا اقوال ہے, ان لوگوں کو جو حدیثوں کی طرف خصوصی توجہ دیا کرتے تھے انہیں اہل حدیث کہا جاتا تھا. جی تو اہل حدیث ہم اس لیے نہیں کہتے کہ وہی نہ ہمارا متعین ہے, نہیں, ہم اللہ تعالیٰ نے عباد اللہ بھی کہا ہے, مؤمنین بھی نام رکھا ہے, اگنی جو تک حدیث شریف میں آیا, مسلمان بھی نام, مسلمین بھی نام رکھا ہے, تو یہ نام متعین نہیں ہے. اجماع چلا آ رہا ہے اس کے اوپر کہ جو لوگ حدیثوں وغیرہ کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے وہ اپنے کو کیا کہتے تھے, اہل حدیث کہا کرتے تھے. جی
ابھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم کیا اسلام میں ہر وقت سر کو ڈھانپ کے رکھنا ضروری ہے, مثال کے طور پر ٹوپی وغیرہ چیزوں سے, یا کوئی ضرورت نہیں
ہے؟ نہیں دیکھیے, ہر وقت ڈھانپے رکھنا یہ کوئی متعین نہیں ہے, شریعت کے اندر اسے متعین نہیں کیا ہے, نہ ٹوپی سے اور نہ ہی. البتہ یہ کہا جائے کہ جس جگہ یہ شریف لوگوں کا یا ان کا شعار سمجھا جاتا ہے, جو کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, کہ بعض علاقے میں ہیں کہ وہ جو دینی ذہن رکھنے والے یا دینی مدارس ان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ لوگ ان کو تو ٹوپی پہنتے ہیں, اور بعض علاقے میں چلے جائیے مغرب وغیرہ میں تو وہاں یہ تیر نہیں ہے. تو اگر کہیں اس کا اہتمام ہے اور یہ مکارم اخلاق میں سمجھا جاتا ہے, مکارم اخلاق میں, تب تو اس کا اہتمام ضروری ہے, ورنہ اس کا اہتمام ضروری نہیں ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں اور پہلی شاہ کون سی اور آخری شاہ کون سی ہے؟
بھائی ویسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بخاری وغیرہ میں رہتی اپنے کیا بیان فرمایا، الایمان بدع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ایسے نہیں ہے 70 سے زائد شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجے کی شاخ کیا ہے؟ امامۃ الاذی عن الطریق، یعنی معمولی ایسا کام بھی جس لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو وہ کرنا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اور آپ نے دیکھا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. دو اس حدیث کے اندر تینوں چیزیں، لا الہ الا اللہ یہ ایک قول ہوا ہے نا، امامۃ الاذی عن الطریق یہ کیا ہے؟ ایک فعل ہوا، اور حیا یہ کیا ہے؟ یہ قلبی چیز ہے. تو ایمان کے اندر یہ تینوں چیزیں داخل ہیں، قول بھی ہے، فعل بھی ہے، اور دل کا اعتقاد بھی ہے. تو سب سے اعلیٰ درجے کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، یعنی بالکل کعبہ شریف کے اندر داخل ہے، کعبہ پیدا ہوئے؟
یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی صحت نہیں ہے، جو حدیث آئی ہے وہ موضوع ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ائمہ اکرام کو علیہ السلام کہا کہہ سکتے ہیں؟
ہم دیکھیے علیہ السلام کہنے کی دو نوعیت ہوتی ہے، ایک نوعیت ہوتی ہے کہ کبھی کبھار اور بطور دعا کے، اس میں کوئی حرج نہیں، ہم کہتے ہیں نا اللہ آپ پر آپ کی سلامتی ہو، آپ پر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو اگر بطور دعا کے ہیں اور کبھی کبھار تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ شعار بن جائے کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے علیہ السلام کہا جائے تو اس چیز کو علماء نے صحیح نہیں لکھا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے، جس طریقے سے رضی اللہ عنہ کس کے ساتھ ساتھ ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مہر کے تعلق سے، مہر نقدی لینا چاہیے اور مہر کو ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ادھار کی وجاہت تھی تو دوسرے ساتھی نے ان سے کہا کہ وہ زمانے میں یعنی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کچھ نہ تھا سنیں گے لوہے کی انگوٹھی بھی نہ تھی صورتیں سکھانے کے لیے کہا، تو اس سے دلیل دی گئی کہ ادھار مہر رکھی جا سکتی. تو دوسرے ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ وہ زمانہ غربت کا تھا، آج اتنا کوئی غریب نہیں ہے کہ جس کے پاس 2000-5000 روپے بھی نہ ہو تو وہ مہر ادھارنے سے سکتا ہے. تو اس میں اس سے کیا کہتے ہیں؟
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو پاس دین کا علم نہ ہو انہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں اس قسم کے فیصلے کرنا قطعاً غلط ہے. ایسی چیزوں کے بارے میں حجت اور بحث کرنا، ایک رائے قائم کر لینا. اب مثال کے طور پر دونوں یہ بھائی جو سوالات کر رہے ہیں، اگر اہل علم میں داخل نہیں ہیں تو جو کہہ رہے ہیں وہ بھی اور جو نہیں کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے بارے میں بغیر حق کوئی بات کر رہے ہیں، اور یہ قبائل گناہ کے اندر داخل ہے، ایسے نہیں ہے؟ تو کوئی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مہر نقدی ہی کوئی متعین نہیں ہے علماء کے نزدیک، نہ حدیث سے یہ متعین کرنا ثابت ہے اور نہ ہی اس سے، ایسے نہیں ہے؟ حدیث مہر معجل بھی ہو سکتی ہے اور مہر معجل بھی ہو سکتی ہے. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا طریقہ کیسا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد کون سا سورہ اور کتنے بار پڑھنا بہتر ہے؟ ایسا کوئی خاص طریقہ موجود ہے تہجد کے لیے؟
کیونکہ تہجد کی نماز کا کوئی طریقہ الگ سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں الصلاۃ اللیل مثنا مثنا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا. ایک صحابی نے آ کر کے آپ سے سوال کیا، آپ نے کہا کہ سر آپ دو دو رکعت کر کے نماز پڑھو، تو دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یہی تہجد کا طریقہ ہے، الگ سے تہجد کا کوئی طریقہ نہیں ہے. البتہ ہونا یہ چاہیے کہ تہجد میں قرآن بندن بندی کرے، اگر کسی کو زبانی قرآن یاد نہیں ہے تو دیکھ کر کے ہی پڑھنے کی ضرورت کیوں نہ پڑ جائے، دیکھ کر کے پڑھے، البتہ قرآن بندی کرے، رکوع اور سجدہ اپنا لمبا کرتا رہے، کوشش کرے کہ اس میں اس کا خشوع اور خضوع پیدا ہو اس کے اور دل لگے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کیا اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی وغیرہ کو سلام کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم مسلمانوں کو کرتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں اور امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد میں ہے کہ لا تبدعوا اليهود والنصارى بالسلام، یہود اور نصارا سے سلام کرنے میں پہل نہ کرو، پہل نہ کرو. تو جو غیر مسلم ہیں ان سے سلام کرنے میں پہل تو نہیں کی جائے گی، البتہ کیا انہیں
یہود اور نصارا پہلے کتاب سے پہل نہیں کی جائے
گی، نہیں کسی سے پہل نہیں کی جائے گی چاہے جو ہوں. البتہ یہ ہے کہ اگر وہ سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب دیا جائے گا کہ نہیں، یہ چیز مسئلہ اہل نظر مختلف کی ہے. عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تحیو باحسن منہا سے، یعنی اچھی طرح جواب دو، اس سے مراد مومنوں کا جواب دینا ہے، اور صرف وعلیکم السلام واپس کر دینا چاہیے، مراد کیا ہے کہ جو ہے غیر مسلم. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں شاید ابو موسیٰ عسری رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی شاگرد کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی غیر مسلم کو، کسان تھا، اس سے خط لکھا تو اس سے سلام لکھا، تو ہم نے کہا وہ غیر مسلم سلام لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں سلام میں فضل نہیں کر رہا ہوں، اس نے سلام کیا تھا اس لیے میں اس کے سلام کا جواب دے رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب اگر صاف الفاظ میں وہ سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، البتہ سلام میں پہل نہیں کی جا سکتی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے اس دنیا میں، مثال کے طور پر اس کا آفیسر ہے، اس کا باس ہے، یا وہ کسی آفس میں جانا چاہتا ہے جہاں پر وہ جا رہا ہے، یہ بات یہ بڑی ہی بدخلقی ہو کہ جائے وہ سیدھے اس سے بات کرنے لگے، تو اب اس کے لیے ظاہر بات ہے سلام تو نہیں کیا جائے گا، البتہ وہ جو الفاظ ہوتے ہیں آداب کے ہیں، گڈ مارننگ کے ہیں، گڈ نائٹ، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سعودی میں مساجد میں جو کھانا کھلاتے ہیں اس کے کھانا کیسا ہے، جبکہ ہر عامل کی سیلری 10,000 روپے سے کیوں اوپر ہوا کرتی ہے؟
دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رمضان میں جو کھانا کھلاتے ہیں، جہاں تک میری اپنی معلومات ہے اور جانتے ہیں کہ میں جمعیت میں ہوں، یہ عمومی طور پر میری جہاں تک معلومات ہے یہ زکات کا مال نہیں رہا کرتا ہے، یہ افطار رہا کرتا ہے، ایسے نہیں ہے؟ تو اس کو مالدار اور غیر مالدار غریب دونوں کھا سکتے ہیں، پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو صدقہ کھانے کا مستحق ہے اس کا اعتبار تنخواہ پر نہیں ہے، اس کا اعتبار اس کی حاجت اور ضرورت پر ہے. ایک شخص ہے مثال کے طور پر یہاں سعودیہ میں 1,000 دے رہا ہے، انڈیا میں کتنے ہو جائیں گے؟
15,000
ہو جائیں گے. اب وہ شخص اگر 5-6-7 آدمیوں کی پرورش کرتا ہے اور مکان کے کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو کیسے پورا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو صدقہ یا زکات جو لینے یا نہ لینے یا مستحق ہونے یا نہ ہونے کا جو مسئلہ ہے، وہ تنخواہ تو نہیں، کسی کتنی تنخواہ ہے، اس کے اوپر ہے کہ آیا یہ چیز اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے تو اس کے لیے صدقہ اور زکات کا مال کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اس طرح کافی نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے پوسٹ بھیجی ہے کہ جس میں لکھا گیا تعویذ پہننا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے بالغ بچوں کو سوتے وقت ایک دعا تلقین فرماتے تھے، ان میں سے جو نابالغ ہوتے تھے یا اس دعا کو یاد نہ کر سکتے تھے تو آپ یہ دعا لکھ کر ان کا تعویذ بچوں کے گلوں میں ڈال دیتے تھے. مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 6,708. پوچھتے ہیں کہ حدیث کیا ہے اور دوسرے ساتھی پوچھتے ہیں کہ
حدیث کی صحت کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مسند احمد جلد 2 میں مسند عبداللہ بن مسعود ہے ہی نہیں، یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر کی، عبداللہ بن مسعود کی نہیں ہے. اولا پہلی غلطی تو ہے، اس کی تسلیم کر لیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو محمد ابن اسحاق نے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے نقل کیا ہے اور عن کے ساتھ نقل کیا ہے. محمد ابن اسحاق جب مدلس راوی ہیں اور جب عن سے روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت ضعیف ہوا کرتی ہے. البتہ جہاں تک اس دعا کے پڑھنے کا تعلق ہے اس کی تائید دوسرے طریقوں سے تو ہو جاتی ہے، البتہ لٹکانے والی ہے اس کی تائید کسی اور طریقے سے نہیں ہوتی، لہذا یہ چیز ضعیف ہے. اس لیے یہ ماننا کہ کسی بھی صحابی سے تعویذ کا پہننا قرآن اور حدیث ہی سے کیوں نہ ہو یا پہنانا یہ ثابت نہیں ہے. جی
جزاکم اللہ خیر. واسم رضا حسن سیریز 84 دیکھی گئی ہے، ہم اس کے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا سبب بنیں گے اور مزید دل کے لیے مشاہدہ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.islamidawa.com. جزاکم اللہ خیر واسم رضا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.